如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ آل عمران کے ہم تین رکوع پڑھ چکے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ آل عمران کا جو یہ پہلا حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل, اس میں خطاب کا رخ زیادہ تر ہے اہل کتاب کی طرف اور اس میں سے بھی عیسائیوں کی طرف. عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث کرنے کے لیے آیا تھا. اس موقع پر اللہ نے سورہ آل عمران کے یہ 10 رکوع نازل فرمائے. عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ہم نے رہبانیت اختیار کی, اس لیے کہ دنیا داری میں پڑھ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اس لیے ہم نے رہبانیت اختیار کی, نہ ہم شادی بیاہ کو صحیح سمجھتے ہیں, نہ دنیا میں رہ کر اور معیشت کے لیے اپنے اوقات کے لگانے کو ہم صحیح سمجھتے ہیں. شہروں سے دور کونے خدروں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا اور سبزیوں پر گزارا کرنا, سادگی کی زندگی بسر کرنا, یہ سب کا سب اللہ کی محبت کی علامت ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو تصور رہبانیت کا ہے, یہ اصل میں شیطان اور اس کی قوتوں کو معاشرے میں بالکل پوری طرح سے میدان حوالے کرنے کے مترادف ہے. نیک لوگ ویرانوں میں چلے جائیں, کونوں خدروں میں چلے جائیں, خانقاہوں میں چلے جائیں, اور شیطانی قوتیں پھر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا پورے کا پورا سلسلہ پوری کھلی آزادی کے ساتھ جاری و ساری کر دیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں, دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار مت بنو, اور دنیا میں رہ کر باطل قوتوں کے ساتھ پنجا آزمائی کرو, شیطانی قوتوں کو ان کے عزائم کو ناکام کرو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین اسوہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن دنیا میں رہ کر اللہ تعالی کی محبت کا یہ ثبوت دیا کہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا, ان سے پنجہ آزمائی کی, ان کو شکست سے دوچار کیا, اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا نظام قائم کیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے صحیح طرز عمل. اسی مضمون سے آج ترجمے کا ہم آغاز کر رہے ہیں. کل اے نبی کہہ دیجئے ان عیسائیوں سے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا, واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سے محبت رہبانیت سے پوری نہیں ہوگی, یہ تو تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو معاشرے میں کھل کھیلنے کا موقع دو گے. اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ میری پیروی کرو. تو یہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع کی اہمیت. کہ اگر اللہ سے واقعی محبت ہے تو اس محبت کا عملی ثبوت اس طرح سے دیا جائے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے. جو اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن تھا وہی ہمارا مشن بھی ہو, جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اہم سرگرمیاں تھیں وہ ہماری بھی ہوں. اتباع رسول کے حوالے سے جو ہم مسلمانوں کا تصور ہے وہ بھی محدود ہو گیا. وہ تصور یہ ہے کہ ہم صرف معمولات زندگی تک اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گو کہ یہ کوشش بھی مبارک ہے. چہرہ, اس پر اللہ کے رسول کی سنت, لباس, وہ شریعت کے مطابق, اس کے ساتھ ساتھ سوتے وقت مسنون دعا, جاگتے وقت مسنون دعا, کھانا کھاتے وقت مسنون دعا, عام معمولات زندگی میں اللہ کے رسول کی پیروی, بلا شبہ یہ چیزیں بھی اتباع میں شامل ہیں. لیکن اتباع رسول کا اصل مقصود یہ ہے کہ پوری زندگی کا رخ وہ ہو جو اللہ کے رسول کی زندگی کا رخ تھا. یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں جو غالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور مقصد تھا وہ تھا نوع انسانی کے لیے ایک رحمت کا پیغام. دنیا میں ان کے لیے رحمت کیسے قائم ہوگی؟ دنیا میں اس طرح قائم ہوگی کہ دنیا سے ظلم کو, جبر کو, استحصال کو ختم کر کے ایک عادلانہ معاشرہ قائم کیا جائے. اور آخرت میں رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دنیا میں ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے ایک بڑی کٹھن جد و جہد کی, اقامت دین کی جد و جہد, خود بھی قربانیاں دیں, اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کے بھی لاشیں اس راہ میں پیش کیے, اور بالآخر 21 برس کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب کر دیا. 13 برس مکے کے ہیں, 8 برس مدینے کے ہیں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, دین غالب ہو گیا, دنیا سے ظلم جبر استحصال کا عرب کی حد تک خاتمہ کر دیا, اور غزوہ تبوک کے ذریعے سے سادلانہ نظام کو عرب سے باہر ایکسپورٹ کرنے کا بھی آغاز کر دیا. پھر بعد میں صحابہ اکرام نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا, 3 براعظموں میں اللہ کا دین غالب کیا, اور نو انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے تبلیغ اور دعوت دین کا کام کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان دو کاموں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اقامت دین تاکہ دنیا میں عدلانہ نظام قائم ہو, خلافت قائم ہو, اور دعوت دین تاکہ اللہ کے بندوں کو غفلت سے نکال کر ان کا اللہ سے تعلق جوڑا جائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے. یہ ہے اتباع رسول کا اصل میدان. قل, اے نبی سے کہیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اتباع تو ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے کہ جس میں صرف اللہ کے رسول کا حکم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ کہ دیکھا جائے گا ان کی پسند کیا ہے, اس کا تعلق محبت سے ہے. لیکن اگر اتباع نہیں کر سکتے تو کم درجہ پھر کیا ہے؟ کم از کم اللہ کے رسول کے احکامات کو تو مانو, ان کی اطاعت تو کرو, جو بھی انہوں نے حکم دیا ہے اس پر تو عمل کرو. تو قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اے عیسائیو, اگر تم اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پھر گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے محبت نہیں ہے. یہاں پر سورہ آل عمران کے پہلے حصے کا پہلا جزء مکمل ہوا کہ جس میں عمومی اعتبار سے جنرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح عقائد بیان کیے اور عیسائیوں کے غلط عقائد اور ان کی غلط جو رسومات اور ترجیحات تھی ان کی نفی کی. اب براہ راست گفتگو آ رہی ہے آیت نمبر 33 سے لے کر اور چھٹے رکوع کے اختتام تک عیسائیوں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا غلو ہے کہ ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے کر خدائی میں شریک کر دیا، اب اس کی براہ راست نفی آ رہی ہے. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، انہیں پہلا انسان بھی بنایا، پہلا نبی بھی بنایا، و نوحن اور چن لیا نوح علیہ السلام کو، ان کو آدم ثانی بنایا، ان کے بعد جتنی نسل انسانی چلی ہے انہیں کے تین بیٹوں سے چلی ہے، وہ اعلی ابراہیم اور آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے انہیں کی آل انہیں کی اولاد میں آئے، وہ اعلی عمران اور اللہ نے آل عمران کو چن لیا، حضرت عمران کون ہیں؟ حضرت مریم کے والد، اور آل عمران کی فضیلت کیا ہے وہ اسی صورت میں آ رہی ہے، ابھی ہمارے سامنے آئے گی، اتنا اہم مضمون کہ پوری صورت کا نام ہے آل عمران. تو اللہ نے حضرت عمران کی آل کو بھی چن لیا، علل عالمین تمام جہان والوں پر، ذریتم بعضہا من بعض، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد تو سبھی ہیں، اور پھر نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں حضرت ابراہیم بھی تھے اور حضرت عمران بھی تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت عمران تھے، تو ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جبکہ حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، کہ بے شک میں آپ کی، اے اللہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں اس بچے کو جو کہ میرے وجود میں ہے، محررن بالکل خالص کرتے ہوئے، یعنی جو بچہ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، بے شک جو کچھ میرے وجود میں ہے میں اس بچے کو بالکل خالص کرتے ہوئے، آزاد کرتے ہوئے آپ کے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں. فتقبل منی، تو اے اللہ میری یہ نظر قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتھا، تو جب اس خاتون نے ایک بچی کو جنم دیا، جب بھی کوئی خاتون ایسی نظر مانتی تھی تو عام طور پر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ عجیب بات ہوئی لڑکی پیدا ہو گئی. فلما وضعتھا، تو جب اس خاتون نے بچی کو جنم دیا، قالت، تو کہا، رب انی وضعتھا انثا، اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے. اب اللہ کے الفاظ ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثی، لفظی ترجمہ ہوگا اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی جیسا، لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے بڑا عمدہ ترجمہ کیا ہے یہاں پر کہ کہاں ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسا. یہ لڑکی تو بڑے نصیب والی ہے، اس لڑکی کو تو ابھی آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. تو ولیس الذکر کالانثی، کہاں ہوتا لڑکا اس لڑکی جیسا، یہ لڑکی بڑے نصیبوں والی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، اور اس خاتون نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان کے حملوں سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کیا اس بچی کو اس کے رب نے، بہت عمدہ قبول کرنا، گویا اس نظر کو اللہ نے قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا، پرورش کی اس بچے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمدہ طریقے پر. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ نے اس بچی کو سپرد کر دیا حضرت زکریہ کے علیہ السلام. حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے، تو گویا اپنی خالہ کے پاس وہ چلی گئیں اور حضرت زکریہ کی نگرانی میں اس بچی کی تربیت ہوئی ہیکل سلیمانی میں. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب بچی بڑی ہوئی تو ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا. حضرت مریم وہاں رہتی ہیں, ذکر و اذکار کرتی ہیں اور دین کا علم سیکھتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں. حضرت زکریا کبھی کبھی جاتے مریم کے پاس. اب اس کے بعد ایک دن عجیب بات ہوئی, فرمایا کلما دخلا علیہا زکریا المحراب, جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں حضرت مریم کے پاس جاتے, وجدا اندہا رزقا, تو ان کے پاس رزق پاتے. اب یہاں رزق کے دو ترجمے ہیں, ایک ترجمہ تو ہے کہ بے موسم کے پھل پاتے, اور ایک ترجمہ صوفیاء نے کیا ہے کہ انبیاء کا رزق یہ مادی نہیں ہوتا, انہیں تسکین ہوتی ہے علمی فکری روحانی رزق سے. رزق کہتے ہر اس شے کو جس سے انسان کو تسکین ملے. جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان سے ایسی ایسی باتیں سنتے, علم اور معرفت کے ایسے نقطے سنتے کہ حیران رہ جاتے کہ بچی تنہا ہوتی ہے لیکن یہ بچی ایسی اعلیٰ اعلیٰ معرفت کی باتیں نہ جانے کیسے کرتی ہے. تو جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے وجدا اندہا رزقا, ان کے پاس رزق پاتے. قالا, ایک دن پوچھا یا مریم, اے مریم انا لک ہذا, تیرے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے, یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں, یا تجھے یہ علم اور معرفت کی باتیں کون سکھاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ, حضرت مریم سلام علیہا نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. بس یہ جو حضرت مریم کے الفاظ تھے انہوں نے حضرت زکریا کے دل پر چوٹ ماری. ایک خواہش تھی جو بڑے عرصے سے اپنے دل میں لیے ہوئے تھے, اس کا زبان سے اظہار نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خواہش کے حوالے سے اسباب مواقفک نہیں تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, بیوی بھانج تھی, اور جو ان کے باقی رشتہ دار تھے وہ زیادہ کوئی نیک نہیں تھے. چاہتے تھے کہ میری اپنی اولاد میں کوئی نیک فرزند ہو جو میرے بعد دین کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے, لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی. خود بوڑھے ہو چکے ہیں, بیوی بھانج ہے. لیکن جب حضرت مریم کے الفاظ سنے کہ میرے پاس یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, بغیر اسباب کے آ رہا ہے, اللہ براہ راست یہ نعمتیں دے رہا ہے, تو فوراً دل پہ چوٹ پڑی کہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے, جب مریم کو اللہ دے رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا, اسی وقت دین اینڈ دیر حضرت مریم کے الفاظ سنے ہیں اور اسی وقت دعا زکریا ربا, حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, قال رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے عطا فرما پاکیزہ اولاد, اپنے پاس سے, اسباب وہ موافق نہیں ہے, اپنے پاس سے عطا فرما, اسباب تیرے پابند ہے تو اسباب کا پابند نہیں ہے, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ, اور پھر ان کو پکارا فرشتوں نے, وہو قائم یصلی فی المحراب, جبکہ وہ اپنے حجرے میں نماز کے لیے کھڑے تھے, عین دوران نماز فرشتوں نے آ کر ان کو بشارت دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, بے شک اے زکریا اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی, مصدقاً بکلمۃ من اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ابھی آگے وضاحت آئے گی. گویا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ولادت بغیر باپ کے معجزانہ ہوئی ہے. وسیدن, اور وہ سردار ہوں گے, ان میں قیادت کی صلاحیت ہوگی. وحسورن, اور زندگی بسر کریں گے تنہائی کی, شادی نہیں کریں گے. ونبیم من الصالحین, اور صالحین میں سے نبی ہوں گے. سورہ انبیاء میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ نے پھر ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا, وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا, اور اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. اب یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عیسائیوں کو کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی معجزانہ ہے. ان کے والد بوڑھے تھے, بیوی اور ان کی والدہ بھانج تھیں, اللہ نے معجزے کے ذریعے سے ان کی والدہ کو ٹھیک کیا. تو اگر معجزے کے ذریعے سے کسی کی پیدائش اس کو معبود بنا دیتی ہے تو پھر یایا کو بھی معبود مانو, ان کی پیدائش بھی معجزانہ ہے, ان کو معبود نہیں مانتے, اور عیسیٰ کو اس لیے معبود مانتے ہو علیہ السلام کی ان کی پیدائش معجزانہ ہے, تو یہ کیا تمہارے پیمانے ہیں؟ قال رب انا یکون لی غلام. اب حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے, پہلے تو خود ہی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے, اب جب اللہ نے بیٹا دے دیا, بیٹے کو خوشخبری دے دی, اب حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. اور ممکن ہے کہ انسان خوشی کی خبر بار بار پوچھتا ہے تاکہ پورے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں انا یکون لی غلام, کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا, وقت بلغنی الکبر, جبکہ میں تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو, ومرأتی عاقر, اور میری بیوی بھانج ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ جو چاہے تو کر سکتا ہے. قال رب اجعل لی آیا, حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب, میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے, مجھے معلوم ہو کہ کب میرے آنگن میں یہ بہار آئے گی. قال آیتک, اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا تیری نشانی یہ ہے, اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا, کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے تین دن تک, مگر یہ ہے کہ اشاروں سے, جب محسوس ہو کہ ذرا بولنے میں رکاوٹ ہے تو سمجھ جانا کہ بس انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تمہارے گھر پر آئے گی. یہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک نشانی تھی. سورہ مریم میں وضاحت آ جائے گی کہ یہ ایک بیماری نہیں تھی کوئی معاذ اللہ, بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ان دنوں میں ان کی قوت گویائی وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دی تھی. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اے زکریا اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور اس کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, اور یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا تھا یا مریم, اے مریم, اِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے, وَطَحَّرَكِ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے, وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان والوں کی عورتوں پر. یا مریم, اے مریم, اُقْنُتِي لِرَبِّكِ, اپنے رب کی فرما برداری کرو, اپنے رب کی اطاعت کرو, وَاسْجُدِي, اس کے لیے سجدہ کرو, وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تم ہیکل میں ہو, اپنے حجرے میں نماز پڑھو, لیکن باجماعت نماز میں شریک ہو. جیسے ہمارے ہاں خواتین کے حصے میں باجماعت نماز پڑھتی ہیں, اسی طریقے پر تم بھی رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ, یعنی جماعت میں شریک ہو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم, آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہ, جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم, یہ طے کرنے کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. مریم اتنی پیاری بچی تھی کہ جب ہیکل میں آئی تو ہر ایک کاہن کی خواہش تھی کہ میں اس بچی کی پرورش کروں, تو اس پر قرآن اندازی پھر کی گئی. تمام جو بھی اس وقت کاہن تھے انہوں نے وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے وہ قلم انہوں نے پھینکے دریا میں, اور سب کے قلم دریا کے ساتھ بہنا شروع ہو گئے سوائے حضرت زکریا کے قلم کے, کہ وہ الٹے رخ پہ بہنا شروع ہو گیا. اسی سے حضرت زکریا کے نام پورا نکل آیا کہ وہ حضرت مریم کی پرورش کریں گے. تو اے نبی, آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم, یہ طے کرنے کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہ, اے نبی, آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یختصمون, جبکہ وہ مریم کی کفالت کے حوالے سے باہم جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم, ان اللہ یبشرک بکلمۃ من, بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی. حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں. کیوں؟ بچے کی پیدائش میں جو حصہ باپ کا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں وہ حصہ ادا کیا اللہ کے کلمے نے. اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ کن القا کیا حضرت مریم کے وجود میں, اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمۃ اللہ ہے. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم, اور اس اللہ کے کلمے کا نام ہوگا مسیح یعنی عیسیٰ, مریم کا بیٹا. کہیں نہیں آتا محمد بن عبداللہ, موسیٰ بن عمران, ابراہیم بن آزر. عیسیٰ بن مریم کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے, ان کی صرف والدہ تھی. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم. ان کا نام ہوگا مسیح یعنی عیسیٰ, مریم کا بیٹا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی. دنیا میں ان کی عزت اپنے عروج پر پہنچے گی جبکہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت. ومن المقربین, اور وہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے, اللہ کی قربت رکھنے والوں میں سے. ویکلم الناس فی المہد بکہلا, اور وہ لوگوں سے بات کریں گے ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی. انہوں نے پہلے دن ہی بولنا شروع کر دیا, سورہ مریم میں تفسیر آئے گی, ماں کی گود میں بول رہے تھے پیدائش کے پہلے دن ہی. اور کہولت میں بھی بولیں گے, کیا مطلب یہ کیسے معجزہ ہے, ادھیڑ عمر میں تو ہم سب بولتے ہیں, اس لیے یہ معجزہ ہے کہ ابھی وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے نہیں, 33 برس کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا ہے. دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور عمر میں اب اضافہ شروع ہوگا, ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اس وقت بھی گفتگو کریں گے. تو گویا ان کی دونوں گفتگویں معجزہ ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, لوگوں سے گفتگو کریں گے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی, اور وہ صالحین میں شمار ہوں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.